如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين یہود کو اس بات پر شدید جلن تھی، غصہ تھا کہ جو شخص بھی ایک بار مسلمان ہو جائے وہ پھر اسلام سے ہٹتا نہیں، اس سے اسلام کی ایک ساکھ کریڈیبلٹی قائم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک سازش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، سارا دن مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، اور شام کو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے سارا دن آ کر باتیں سنی ہیں اور کوئی بھی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، اور دوبارہ ہم اپنے یہودیت میں لوٹ آئیں گے، اس سے اسلام کی جو ساکھ بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام چھوڑ کر اور دوبارہ اپنے سابقہ مذہب پر آ جائیں۔ اس سازش کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس کلام پر جو کہ ان لوگوں پر نازل ہوا ہے جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ اور پھر اس کا انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون شاید ان میں سے بھی کچھ لوگ پلٹ آئیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کو اختیار کر لیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھنا ہرگز نہ بات ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قل ان الہدا ہدا اللہ ہے، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یوت احد مسلما اوتیتم، کہ جو اب دی جا رہی ہے کسی اور کو جیسے کہ پہلے تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، تاکہ وہ اسے دلیل بنائے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک فضل کل کا کل اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس نے پہلے فضل تمہیں دیا تھا، تمہیں ہدایت دی تھی، اب اللہ نے یہ فضل دے دیا ہے ان مسلمانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ تم کس کس طریقے پر حق کو چھپا رہے ہو، اور یہ مسلمان اب انہی باتوں کو روز قیامت تمہارے خلاف اللہ کے سامنے بطور حجت بطور دلیل پیش کریں گے۔ کہیے فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب دعوت کے حوالے سے جہاں ایک نقطہ یہ آیا کہ جب بھی کسی فریق کو دعوت دو تو بنیاد بناؤ، آغاز کرو قدر مشترک سے، اب اسی دعوت کے حوالے سے ایک اور اہم بات آ رہی ہے کہ اگر دوسرے فریق میں کوئی خیر کی بات ہے تو اس کو بھی تسلیم کرو، تاکہ محسوس ہو کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے وہ صرف دشمن ہی نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً حق کی قدر کرتے ہیں، حق جہاں پر بھی ہو اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ آ رہا ہے دعوت کے حوالے سے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامن ہو بے کنتار، کہ اگر تم ان کے پاس بطور امانت رکھاؤ ڈھیروں مال، یو ادہ الیک، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بڑے امانت دار ہیں، ڈھیروں مال بھی ان کے پاس ہو تو وہ بالکل امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پورا مال تمہیں واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، کہ اگر تم ان کے پاس صرف ایک دینار بطور امانت رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ اسے تمہیں نہیں واپس کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم ان کے اوپر بالکل کھڑے نہ ہو جاؤ، ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، زبرستی ان سے نکلواؤ تب وہ دیں گے. کیوں ایسی حرکت وہ کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہود کی کتابوں سے کوٹیشنز دی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف انسان حقیقت میں صرف یہودی ہیں، باقی جتنے غیر یہودی ہیں وہ جینٹائلز ہیں، وہ گویمز ہیں، ان کا مقصد یہودیوں کی خدمت ہے. لہذا شریعت کا معاملہ صرف ہوگا یہودی اور یہودی کے درمیان، غیر یہودی کے ساتھ کوئی شریعت نہیں ہے. آپ اپنے جانور سے جس طرح چاہیں کام لیں، اسی طرح آپ غیر یہودی سے جس طرح سے چاہیں اپنا کام نکالیں. لہذا ان کی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی یہودی کا کسی غیر یہودی سے جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ قاضی اپنے قانون کو دیکھے، اگر اپنے قانون میں فیصلہ یہودی کے حق میں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے، اگر اپنے قانون میں نہیں ہے تو ان کے قانون میں دیکھے، اگر ان کے قانون سے یہودی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تب یہودی کے حق میں فیصلہ کرے، اور اگر دونوں قوانین میں گنجائش نہ ہو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح یہودی کے حق میں فیصلہ کرے. تو یہ باتیں کھلم کھلا ان کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان کا خون چوسیں، ہم کا استحصال کریں، ان کو ماریں، اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا. شریعت صرف یہودیوں کے درمیان کے لیے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں. بہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ اس طرح کی غلط باتیں، غلط عقیدے وہ رکھتے ہیں. بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا اس کو پورا کرے گا، واتقا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو غیر یہودی ہو، جو بھی واقعتاً اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا سودا کر لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں شریعت کے بجائے، تھوڑی سی قیمت لے کر وہ شریعت کے خلاف کو طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہر حال میں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں شریعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. سورہ بقرہ میں وضاحت آ چکی، پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض گناہگاروں کو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ان کو پاک کیا جائے گا، آگ کی آلائے، آگ جو ہے وہ ان کے گناہوں کی آلائشوں کو ختم کر دے گی، اور اس کے بعد وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. جن کے دل میں بھی واقعتاً کچھ ایمان ہے، سچے مومن ہیں، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، گناہگار ہیں، نیکیاں کم کی گناہ زیادہ کیے، بالآخر پاک ہو کر جنت میں جائیں گے. لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے اللہ کی آیتوں کا، احکامات کا سودا کریں، فرمایا ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تو سمجھو کہ وہ حصہ بھی کتاب کا ہے. جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں دیہاتیوں کو متاثر کرنے کے لیے خاص انداز اختیار کیا گیا تبلیغ کا، کہ خطیب صاحب جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جب آتا ہے کوئی مقام قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو اس کو وہ تھوڑی سی لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذرا ایک اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، اس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو بیان کی ہے خطیب صاحب نے، یہ بات جو ہے وہ قرآن کی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت اس طرح سے پڑھی ہے، تو ایک انداز ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی بات اپنے پاس سے کہنی ہو اور اس کو پڑھا جائے قرآن مجید کے اسی انداز میں، تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی قرآن مجید میں سے۔ تو یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں اس طرح سے زبان موڑ کر کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حصہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ حصہ کتاب کا نہیں ہوتا تھا، ان کا من گھڑت ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حصہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ حصہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر عیسائیوں کی طرف روئے سخن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ہرگز نہیں کہا کہ میں بھی خدا میں شریک ہوں، تین خدا ہیں، یہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ گاڈ دی مدر، نہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے یہی کہا کہ صرف ایک معبود ہے اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے کتاب دے اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے، حکمت دے، شریعت دے، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم خود کتاب کی یہ باتیں دوسروں کو سکھاتے ہو۔ یہود کے علماء سے کہا جا رہا ہے یا عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم یہ خود باتیں کتاب کے ذریعے سکھاتے ہو، کتاب میں کہیں شرک کا ذکر نہیں ہے، کتاب میں تو توحید ہی کی بات ہے۔ وبما کنتم تدرسون، اور جیسے خود تم کتاب میں پڑھتے ہو، بلا یا مرکم، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت یا شریعت یا نبوت دی ہو، وہ یہ کہے، وہ تمہیں یہ حکم دے، ان تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو، ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی تمہیں آ کر کفر کا حکم دے گا، بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اب اس کے بعد ایک عہد خاص کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ازل میں دو عہد لیے، ایک عہد لیا تمام انسانوں سے، ہم تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنایا، ان سب کو جمع کیا اور اللہ نے ان سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تو تھا عہد عمومی، اور ایک عہد خصوصی ہوا صرف انبیاء اکرام سے، اور وہ عہد اللہ نے ان سے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے۔ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے عہد لیا، لما آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں دوں گا کتاب بھی اور حکمت بھی یا شریعت کا علم بھی، ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم، اور پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم ضرور ان کی مدد کرنا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا رسولوں سے، انبیاء سے، کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي، اور کیا تم اس بات پر میرا عہد وہ پکڑتے ہو، قبول کرتے ہو، قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام رسولوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں آخری رسول آ گئے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا کہ بس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسول کی موجودگی میں نہیں آئیں گے، تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اسی آیت کے آیت پر عمل کے حوالے سے ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اب وہ آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، وہ تو آ کر کہیں گے کہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اور نماز کی امامت کے لیے بھی وہ امام مہدی انہی کو آگے کریں گے، خود نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اب وہ اللہ کے رسول کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لیکن ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر رسول کے سامنے ان کے انکار کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ یہود کو اللہ نے ایک مہلت دی، یہود نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی دوبارہ آمد کا مقصد اللہ کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایک یہودی وہ ہلاک ہوگا۔ مزید اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو تمہارے رسول یہ عہد کر چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آخری رسول آئے وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ تم اپنے رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو جو عہد تمہارے رسول نے کیا ہے اس عہد کا اطلاق تم پر بھی ہوتا ہے، اس عہد کی بائنڈنگ تم پر بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہودیوں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں آخری رسول پر ایمان لاؤں گا، ان کا ساتھ دوں گا، تو کیا تم اپنے رسول کی بات کو نہیں نبھاؤ گے؟ کیا تم ان کے عہد کو پورا نہیں کرو گے؟ یہ اصل میں حجت قائم کی جا رہی ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ فرمایا فمن تولى بعد ذلك، تو جو کوئی بھی اس عہد کے بعد پھر گیا۔ اب ظاہر بات ہے نبی تو نہیں پھر سکتے، وہ تو معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس سے مراد نبیوں کے امتی ہیں، ان پر بھی اس عہد کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میرے نبی نے کوئی عہد کیا ہے، میں نبی کو مانتا ہوں، تو پھر جو نبی کا عہد ہے وہ میرا عہد ہے، مجھے اس عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کے بعد اس عہد سے پھرا، یعنی جو بھی کسی نبی کا امتی اس عہد سے پھرا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر ایسے لوگ ہی اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ دین سے مراد کیا ہے؟ دین بنیادی طور پر کہتے ہیں بدلے کو، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لیکن بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت، تو قرآن مجید میں یہ لفظ دین قانون کے لیے آیا، سورہ یوسف میں دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے، اللہ نے ان کے لیے خاص تدبیر فرمائی۔ قانون بنتا ہے نظام کے تحت، بادشاہت ہوگی تو بادشاہ قانون بنائے گا، جمہوریت ہوگی تو عوام کے نمائندے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے قانون بنائیں گے۔ تو لفظ دین نظام کے معنی میں آیا۔ فرعون کے الفاظ آتے ہیں سورہ مومن میں کہ اَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، مجھے خطرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے نظام کو بدل دیں گے۔ نظام وہ ہے کہ جس کی اطاعت ہو، اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو وہ نظام ہے ہی نہیں۔ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کوئی قانون بنا دیں تو ہمارے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ تو لفظ دین قرآن مجید میں اطاعت کے لیے بھی آیا، یہاں پر دین اسی اطاعت کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کا حکم مان رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا رہی ہے، ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر وہ شے، سورج اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، چاند اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، بارشیں اللہ کے حکم سے برستی ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، پوری کائنات کا ایک ہی ترانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ان کا کتابچہ ہے، چھوٹا سا، بچوں کو ضرور پڑھائیے دینیات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خود ہمارے وجود پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکثر و بیشتر حکم خود بخود چل رہا ہے۔ ہماری عمر بڑھتی ہے تو اللہ کے حکم سے، ہمارے اگر بال نکلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، ہمارا خون گردش کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہمارا پورا وجود اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اب اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو بھی پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں اور ہم اس اختیار میں بھی اللہ کی اطاعت کریں. بڑا تھوڑا سا اختیار ہے, ورنہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ بوڑھا ہو لیکن بوڑھا ہوتا ہے, کوئی نہیں چاہتا اس کے بال سفید ہو لیکن بال سفید ہوتے, ہمارا اختیار ہے ہی نہیں, بڑھاپا آتا ہے, کمزوری آتی ہے. تو ہم تو سراپا اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے کس لیے؟ تاکہ امتحان ہو جائے کہ یہ ڈیڑھ ڈیڑھ کی الگ مسجد بناتا ہے, اور یا یہ ہے کہ پوری کائنات کے ساتھ ہمانگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہی ہے, طَوْعًا وَكَرْهًا, چاہے خوشی خوشی اور چاہے مجبوری کے ساتھ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور ہر شے کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا, اور یا یہ ہے کہ ہم نے ایک الگ سے کوئی اور ڈیڑھ ان کی مسجد بنائی. قل, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل علینا, اور اس کلام پر جو ہم پر نازل کیا گیا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر علیہ السلام. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. والنبیون من ربہم, اور جو دیا گیا انبیاء اکرام کو علیہ السلام ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم, ہم انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے, ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں, کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا انسان کو حالت کفر میں داخل کر دے گا. ہم نبیوں میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب دنیا میں واحد دین برحق اسلام ہے. یہ جو بین المذاہب کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے غیر مسلموں کے ساتھ. ہم بین المذاہب کانفرنسوں میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اسلام بھی ایک مذہب ہے, یہودیت بھی ایک مذہب ہے, عیسائیت بھی ایک مذہب ہے, ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بلا شبہ ہمیں احترام تو کرنا چاہیے تمام انسانوں کا, لیکن یہ بتا دینا چاہیے کہ دین برحق صرف اسلام ہے. نہیں بتاتے تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی حق پر ہیں, یہ بھی حق پر ہیں. نہیں, حق پر صرف اسلام والے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اب مذہب وہ حق پر نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے انسانوں کے ساتھ کہ ان کے سامنے ہم حق کو واضح نہ کریں, ان کو بتائیں کہ اس وقت صرف دین اسلام ہی حق ہے, اس لیے کہ اس کی کتاب ہی محفوظ ہے, اصل شکل میں ہے, اور واحد اس اسلام کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی پوری سیرت محفوظ ہے, جس کی پیروی کی جا سکتی ہے. کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں, اور کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب اس کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں. تو لہذا دشمنی ہوگی, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے سامنے حق کو واضح نہ کیا جائے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, تو یہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ بد نصیب آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرے. اب اس کے بعد ذرا عیسائیوں کی طرف پھر روئے سخن. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا. مسلمانوں سے پہلے مومن صرف عیسائی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے پیغمبروں کو مانتے تھے. یہودی مومن نہیں تھے اسلام سے پہلے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری تھے. صرف عیسائی مومن تھے اس لیے کہ وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تھے سب کو مانتے تھے, واقعی مومن تھے, مسلمان تھے. اب آخری نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر وہ ان پر بھی ایمان لے آتے تو حدیث میں بھی آتا ہے, سورہ قصص میں بھی آتا ہے, اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا. پہلے بھی مومن تھے, اب پھر دوبارہ مومن ہوئے ہیں, دوبارہ اسلام قبول کیا, لیکن یہ ہے کہ ان کی محرومی ان عیسائیوں کی جو آخری نبی پر ایمان نہیں لا رہے. تو فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق, اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول برحق. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا آخری رسول کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے, وہاں جاؤ, وہاں تمہیں ان کی قربت نصیب ہوگی. تو ان کی تو کتابوں میں اللہ کے رسول کی واضح نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول کیا, اللہ کے رسول کے صحابہ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو عیسائی راہبوں نے کہا تھا, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا بادشاہ اس شہر کو فتح کرے گا. صحابہ نے پوچھا اس بادشاہ کی نشانیاں بتاؤ, جب بتائی تو کہا کہ یہ تو ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی نشانیاں ہیں. عمر فاروق جب گئے ہیں بیت المقدس بغیر جنگ کے, انہوں نے بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دی. تو فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق, اور گواہی دی کہ رسول برحق ہیں. وجاءہم البینات, اور وہ رسول ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے ہیں. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. هذا القرآن يوحدنا.